صرف اس میں ہم آپ کی ضرورت کو محفوظ رکھتے ہیں. یہ رمضان المقدس کا مہینہ, روزوں کی اقسام, روزوں سے متعلق اور باتیں کہ ان فرائض کے علاوہ کوئی اور روزے ہیں, ایک فرض معین ہے, ایک غیر معین ہے, ایک واجب معین ہے, ایک غیر واجب معین, اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے. سرکش صرف ہمیں رمضان سے متعلق روزوں کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں کہ جس کی ہمیں اشد ضرورت. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزوں کو لکھ دیا. اور جمہور امت کا اس میں ارشاد یہ ہے کہ لکھ دیا سے مراد یہ ہے کہ تم پر فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, اسی طرح ہم نے لکھا تھا یعنی فرض کیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے, اور یہ اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم متقی بن جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. حدیث شریف میں فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا, ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا, ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا. تو گویا اس پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اور بے شمار یہ رحمتوں اور ثمرات کا مہینہ ہے جس پر ہم بعد میں گفتگو کریں. سرکش ہمیں یہ ضرورت ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا اور کن سے نہیں ٹوٹتا. صرف آج ہم مختصر وقت میں اس پر گفتگو کریں. ہم اس کو اتنے آسان کرتے ہیں تاکہ ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے. انسان کے بدن میں پانچ ذرائع ایسے ہیں کہ جس میں سے کوئی چیز داخل ہو تو یہ روزے کو توڑ دے. پیشاب اور پاخانے کے مقام سے کوئی چیز بدن میں داخل ہو جائے, روزے کو توڑ دے. ناک کے ذریعے سے کوئی چیز آدمی کے بدن میں داخل ہو جائے, روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ کے ذریعے سے کوئی چیز بدن میں داخل ہو جائے یعنی پیٹ میں داخل ہو جائے, روزے کو توڑ دے. اسی طرح کان کے ذریعے سے کوئی چیز اگر بدن میں داخل ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ پانچ ذرائع یا یہ پانچ راستے ایسے ہیں کہ جس میں سے کوئی چیز انسان کے بدن میں داخل ہو تو یہ روزے کو توڑ دے گی. اب اس کی تفصیل کچھ یوں ہے. کان میں اگر پانی چلا جائے تو جمہور فقہا کے نزدیک پانی جوف میں یعنی اندر پیٹ میں نہیں پہنچتا, اس لیے علماء نے پانی چلے جانے سے روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم دیا. یعنی جیسے غسل کرتے وقت آپ کان میں پانی ڈالنے, کوئی صابن رہ گیا اس کو نکالنے کے لیے, تو پانی اگر کان میں جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پانی اندر تک نہیں پہنچے گا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. پانی کے جانے کا استثناء ہے. ہاں اگر کان میں تیل ڈالا جائے, کان کے درد کی کوئی دوا ڈالی جائے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. کہ کان یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بدن میں کوئی چیز داخل ہو جائے تو یہ روزے کو توڑ دے گی, دوا یا تیل. اسی طریقے سے منہ کے راستے سے کوئی چیز چلی جائے یہ روزے کو توڑ دے گی. اب اس میں چند قسمیں ہو سکتی. پہلی قسم تو یہ کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ بھولے سے اگر کوئی آدمی کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ تو صریحاً حدیث اس میں موجود, بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ جس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے. فرمایا اگر کسی آدمی نے بھولے سے کچھ کھا لیا یا پی لیا وہ یہ سمجھے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا, روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا. بلکہ یہاں تک علماء نے رعایت لکھی, جیسے گرمی کا سخت موسم, بہت گرمی, عام طریقے سے اس میں روزہ بہت زیادہ لگتا. اچھا جوان آدمی تو برداشت کر لیتا, لیکن بعض بوڑھے حضرات اس تپش کو اس دقت کو برداشت کرنے میں خاص آپ گرانی محسوس کرتے ہیں. تو علماء نے یہ بھی رعایت لکھی کہ کوئی بوڑھا آدمی اگر بھولے سے کھا رہا ہو تو اسے کچھ دیر کے لیے نہ بتایا جائے, تاکہ اس کے جو وہ پریشانی ہے یا جو سخت اسے بھوک لگ رہی اس میں کچھ افاقہ ہو جائے. یہاں تک کہ رعایت دی گئی. تو بھول سے اگر کوئی کچھ کھا لے یا پی لے تو وہ یا روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ فرما اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا, وہ ہاں کتنا ہی کھا لے. اب اس میں احتیاط یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کھا رہا ہو اور کھانے کے دوران اسے یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے, یا یوں سمجھ لیجیے کہ سحری کھا رہا اور اسے خبر نہیں کہ ابھی وقت ہوا یا نہیں, اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی یا سارن بجایا, کسی ذریعے سے اسے پتا لگ گیا کہ روزہ بند ہونے کا وقت ہو گیا, اب جو کچھ منہ میں ہے اسے نکال دے, اچھی طریقے سے کلی کرے کہ اب یاد آنے کے بعد کوئی چیز حلق کے نیچے اترے گی یہ روزے کو توڑ دے گی. اسی طریقے سے پانی پیتے وقت جب روزہ یاد آ جائے جو گھونٹ اس کے منہ میں پانی کا ہے وہ اسے روک لے اور نگلے نہیں اور اس کو کلی کر دے تاکہ روزے کی حفاظت ہو جائے. یعنی اس صورتوں میں کہ جبکہ روزے کا وقت بند کرنے کا وقت ہو گیا اور یا یہ کہ دن میں کسی وقت بھی اسے بھولے سے کھانے میں یاد آ گیا کہ میں روزے دار, تو ایسی صورت میں اس کا روزہ بچ جائے گا. اور یاد آنے کے بعد اگر اس نے کوئی قطرہ دو قطرہ بھی جان کر کے اس نے اگر نگل لیا ہو پانی یا کھانے کو تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, اور چند ذرائع, مثال کے طور پر آپ برش کر رہے یا مسواک کر رہے اور اس میں خون نکلا, خون نکلنے کے بعد اگر خون منہ میں آ جائے اور اس خون والے تھوک کو اگر نگل لیا جائے تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے بھی چند استثناء, مثال کے طور پر جیسے آپ دیکھیے کہ گرد و غبار وہ اگر حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کی مثال فقہا نے یہ دیا, اس کو آپ ہر طریقے سے قیاس کریں, جیسے آٹے کی چکی جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیے کہ ایک گرد یا دھول جیسی اڑتی ہوئی نظر آئے گی جہاں آٹا پیسا جاتا, اس کا گرد و غبار اگر حلق میں چلا جائے گا اس کا استثناء. اسی طریقے سے کہیں گاڑی آپ چلا رہے ہیں یا کچے میں سے جا رہے ہیں اس کی دھول گرد و غبار اڑ کر آپ کی حلق میں چلا جائے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں جائے گا. اسی طریقے سے دھواں اگر حلق میں چلا جائے جان کر کے آپ نے نہ کھینچا ہو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں جائے گا. تو اس لیے کھانے پینے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس کا تعلق منہ کے سوراخ سے ہے کہ اگر اندر کوئی چیز چلی گئی تو روزہ توڑ دے. اسی سلسلے میں ایک عوام میں غلط فہمی یہ کہ دھواں اگر نگل لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, حالانکہ ایسا نہیں. یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ آدمی کا حلق اور اس کا منہ گیلا رہنا چاہیے. اس منہ کے نظام کو درست رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوک جیسی رطوبت کو پیدا فرمایا. تھوک کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. عام طریقے سے دیکھا گیا کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو دن بھر تھوک رہے ہیں, اس سے بچا جائے. کہ بلکہ علماء نے اس کے برعکس مسئلہ لکھا کہ زیادہ تھوکنا روزے میں مکروہ, اس سے بچا جائے, تھوک کے نگلنے سے روزہ نہیں جائے گا. اسی طریقے سے کسی شخص کو نزلہ اور اس نے کھنکار لی اور کھنکار میں اگر بلغم آ جائے, بلغم کو بھی اگر وہ نگل جائے تو روزہ نہیں جائے گا. اسی طرح نزلہ والا ناک کے ذریعے سے کھینچے, اس طریقے سے کھینچے اور بلغم اگر حلق میں آ جائے تھوک دے فبہا, اگر اسے نگل گیا تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں جائے گا. تو یہ منہ سے متعلق مسائل ہیں کہ جن کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے, اور کس کس کا استثناء ہے کہ جس کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور عموماً روزے میں تھوکنے میں ایک خرابی یہ بھی, اس کو ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب آدمی تھوکتا ہے تو اسے یہ خیال نہیں رہتا کہ کون سی سم تھوک رہا. عموماً آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, بہت سے روزے دار کو مسجد میں ہی کھڑے ہو کر محراب کی جانب تھوکنے لگ جاتے ہیں، یعنی بالکل قبلے کی طرف، اور حدیث شریف میں تو اس پر سخت پابندی کہ قبلے کی جانب تھوکنا سخت منع، بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ قبلے کی جانب تھوکنے والے کا یہ تھوک جمع کر کے اس کے پیشانی میں رکھ کر کے ایسی صورت میں قیامت میں لایا جائے، تو قبلے کی جانب تھوکنے سے بچا جائے، اسی طریقے سے قبلے کی جانب پیشاب کرنے سے بھی بچا جائے، قبلے کی جانب نہ پیٹ ہونی چاہیے نہ منہ ہونا چاہیے جب استنجا کریں یا پاہانے وغیرہ میں جائیں۔ عموماً ہماری یہاں کوشش تو یہ کی جاتی ہے کہ جو نقشہ بنانے والے ہیں وہ مکان کی سمت کو دیکھ کر اور مخالف سمت پر گویا وہ استنجے کے گویا وہ بناتے ہیں، جو بھی اس کو کہہ لیں آپ۔ تو بعض جگہ جس کو ملوث نہ رکھا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ بالکل قبلے کی جانب انہوں نے باتھ روم ایسے کر دیا کہ آدمی اگر استنجا کرے تو یا تو قبلے کی طرف پیٹ ہو رہی ہے یا قبلے کی جانب منہ ہو رہا، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ تک فرمایا گیا، بزرگوں نے فرمایا کہ جو عادت بنا لے قبلے کی طرف پیٹ کر کر بیٹھنے کی، یا عادت بنا لے قبلے کی جانب پیشاب کرنے کی یا پیٹ کرنے کی، تو ایسے شخص کے متعلق خطرہ ہے کہ وہ اندھا ہو جائے، اس لیے اس سے بچا جائے۔ ظاہر ہے کہ جہاں ہم اور آپ منہ کر کے اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو استقبال قبلہ اور گویا قبلے کا ادب و احترام بہت ضروری ہے، اس لیے ویسے بھی تھوکنے سے بچا جائے اور قبلے کی جانب تھوکنا تو اور زیادہ ہلاکت ہے۔ غرض یہ کہ یہ منہ کے ذریعے سے کوئی چیز اگر داخل ہو جائے تو روزے کو توڑ دے۔ اب آئیے ناک کی جانب، ناک کے ذریعے سے بھی کوئی چیز اندر داخل ہو تو غالب نہیں بلکہ اغلب گمان ہے کہ وہ پیٹ میں پہنچ جاتی، جس طریقے سے آپ سانس لیں پیٹ میں پہنچ جائے، مریض کو آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز کھا نہ پائے تو ناک کے ذریعے سے نلی کے ذریعے سے اسے دودھ یا اس قسم کی غذا دی جاتی، تو ناک کے ذریعے سے جو چیز جائے وہ بھی آدمی کے معدے میں اور جوہ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اب اس میں احتیاط کی کیا ضرورت ہے، ناک کے ذریعے سے کون کھائے، یا ناک کے ذریعے سے کوئی چیز جائے تو روزہ کیسے ٹوٹے، جیسے کسی نے جان کر کے دھوئیں کو سونگا، اب یہ دھوئیں کے سونگنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں بے صاف تھا اس کے ناک میں دھواں پہنچا اور امدن بلکہ غیر ارادی طور پر ناک کے ذریعے سے دھواں چلا گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جیسے کہیں اگربتی جل رہی ہے، کوشش یہ کی جائے کہ رمضان اور روزوں کے موقع پر اگربتی وغیرہ سے پرہیز کیا جائے، اس قسم کی کوئی اگربتی جل رہی ہے اور اس نے جان کر کے اس دھوئیں کو کھینچا ناک کے ذریعے سے، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بے ارادی طور پر ہو غیر ارادی طور پر تو روزہ نہیں جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیے کراچی شہر اتنا مصروف کہ آپ اگر روڈ پہ چلیں تو گاڑیوں کا دھواں بے شمار دھوؤں سے آپ کو واسطہ پڑے گا، ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، جان کر کے کھینچنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور چیز جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ وضو اور غسل کرتے وقت اس کا خیال رکھیے، ناک میں پانی چڑھانا غسل میں تو فرض اور وضو میں سنت۔ اچھا اب یہ تو ہم وضو کے مسائل میں بیان کریں گے کہ ناک میں پانی چڑھانے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے اور اس میں کون سی قسم ہے کہ جس پر غسل نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ ان مسائل پر ہم گفتگو اپنی جگہ کریں گے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ نے ناک میں جب پانی چڑھایا تو ناک میں پانی چڑھاتے وقت یہ پانی غسل یا وضو میں دماغ میں اگر پہنچ جائے تو یہ بھی روزے کو توڑ دے گا، یعنی کتنے آپ نے زور سے مارا کہ پانی دماغ میں پہنچ جائے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب آپ پانی ناک میں لیں اور وہ دماغ میں چڑھ جائے تو آپ دیکھیے کہ سر کے پیچھے کی جانب ایک بہت زیادہ جلن پیدا ہوتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پانی دماغ میں پہنچ گیا۔ تو اب یہ پانی کا چڑھانا کہاں تک ضروری ہے، یہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا چڑھانا وضو میں یہ سنت ہے، اور غسل میں تو بہت اچھی طریقے سے چڑھایا جائے کہ ناک کے کسی حصے میں اگر پانی نہ چڑھا یا نہ گیا تو سرے سے غسل ہی نہیں ہوگا کہ ایک فرض مفقود ہو گیا، یعنی ایک فرض پر عمل نہیں ہوا۔ وضو میں تو یہ ہے کہ ترک سنت ہے کہ سنت کے خلاف آپ نے کیا، لیکن یہ کہ وضو میں اگر ایسا ہوا کہ ناک میں پانی نہ چڑھا تو سرے سے غسل ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء نے روزے دار کے لیے اگر اس پر غسل واجب یا وہ وضو کر رہا ہے تو روزے دار کے لیے بطور خاص یہ بات لکھی کہ جب وہ غسل کرے تو غسل کرنے میں اچھی طریقے سے کلی کرے, غرغرہ نہ کرے, اس لیے کہ جب غرغرہ کرے گا اس میں گمان ہے کہ کوئی قطرہ حلق سے نیچے اتر جائے گا, اور ناک میں بھی پانی احتیاط سے چڑھائے کہ وہ اگر دماغ میں پہنچ گیا تو اس طریقے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, اب ان پانچ چیزوں میں آنکھ کا استثناء ہے. بہت سے حضرات آنکھ کے مسائل پوچھتے, آنکھ میں درد ہے, دوا ڈالنے کا موقع, چونکہ یہ وہ پانچ ذرائع میں سے نہیں ہے. آنکھ میں اگر سرما لگائے, آنکھ میں اگر کاجل لگایا جائے, یا کوئی لکوڈ دوا آنکھ میں ڈالی جائے, یا کوئی اس سے ملتی ہوئی چیز آنکھ میں ڈالی جائے, جیسے کسی کا آنکھ کا آپریشن ہوا ہو, آپریشن کے بعد مختلف ادویات آنکھ میں ڈالی جاتی ہیں, تو آنکھ کا اس طرح سے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں جائے گا. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ کو واسطہ پڑا ہو آنکھ کی بیماریوں سے, خدا نہ کرے, بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں کہ آنکھ میں اگر اسے ڈالا جائے تو اس کی تلخی حلق میں پائی جاتی ہے, یعنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ آنکھ میں ڈلنے پر اس کی تلخی حلق میں پائی جاتی ہے. چونکہ آنکھ وہ ذریعہ نہیں, اس لیے کوئی ایسی تیز دوا آنکھ میں ڈالنے پر اس کی تلخی اگر حلق میں بھی پائی جائے تو تب بھی روزے میں کسی قسم کا فرق نہیں آئے گا. تو آنکھ کا استثناء ہوگا, اور کان میں یا ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے کوئی چیز چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اب آئیے, اسی پانچ ذرائع میں سے دو ذرائع ہیں پیشاب اور پاہانے کا مقام. آدمی کی پیشاب کی جگہ سے تو کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی, اس لیے اس کا استثناء ہے. ایک بات, بلکہ اس کو بھی علماء نے جائز لکھا کہ پیشاب کی جگہ اگر کوئی بیماری ہو اور اس میں کوئی دوا ڈالی جائے تو اس دوا کے ڈالنے پر بھی مرد کا روزہ نہیں جائے گا, اس لیے کہ پیشاب کی جگہ سے اندر تک دوا چونکہ اندر داخل نہیں ہوتی, اس لیے مرد کا استثناء. اور اسی طریقے سے کوئی ایسا مرد خاتون کے اگر ہو اور اس میں اگر دوا ڈالی جائے تو خاتون کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے پاہانے کا مقام, اس میں کیا ہوتا ہے, جیسے کسی شخص کو خدا نہ کرے بواسیر, بواسیر ایسا مرض ہے کہ جس میں دوا اندر داخل کرنی پڑتی, اگر اندر دوا داخل ہو گئی تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا, اندر دوا نہیں ڈالی جائے گی. ہاں اگر بہار سے دوا لگانے میں افاقہ ہوتا ہو تو بہار کی جانب تو دوا استعمال ہوگی مگر اندر دوا نہیں ڈالی جائے گی. اسی طریقے سے جو ہم سب کو سابقہ پڑتا ہے, ہم اسے بطور خاص رمضان میں اس لیے بیان کرتے ہیں, اس کی بڑی سخت ضرورت. کون سا ایسا آدمی ہے جو پیشاب اور پاخانہ نہیں کرتا, اس لیے اس کو بہت زیادہ ضرورت. وہ یہ ہے کہ بعض حضرات کو یہ عادت ہو جاتی ہے استنجا کرتے وقت پاخانے سے فراغت کے بعد جب آب دست لیا جاتا ہے, پانی جب استعمال کرتے ہیں تو سانس روک کر نیچے کی جانب اگر زور دے کر کے استنجا کریں اور پاہانے کا اندرونی مقام اگر باہر آ جائے, جس کو آپ نے فقہ کی کتابوں پڑھا ہوگا کہ حکنا رکھنے کی جگہ اگر باہر آ جائے اور وہاں اگر پانی پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جس کو آج کل کی زبان میں آپ یوں سمجھ لیں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے, کسی بچے کو یا کسی بڑے کو پاہانا نہیں ہو رہا, رک گیا ہو تو ڈاکٹر اسے اینوما دیتا, تو وہ اینومے کی سرین جہاں پہنچ جائے یعنی اندرونی مقام, ایسی جگہ اگر پانی پہنچ گیا تو روزے کو توڑ دے گا. اور اس کا ہیلا علماء نے یہ دیکھا کہ پاہانہ کرتے وقت اگر پاہانے کا مقام باہر آ گیا اور آپ نے استنجا کیا اور دیکھا کہ تری اندر پہنچ گئی, تو اس کے لیے لکھا کہ کسی کپڑے سے پاہانے کے مقام کو صاف کر لے تاکہ اندر پانی نہ جائے, تو اس طریقے سے روزہ بچ جائے گا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ویسے بھی اطیبہ نے ہم نے علم طب میں پڑھا کہ نیچے کی طرف زور دے کر پاہانے کے مقام کو دھونا, تو یہ تازہ پانی جب اندر داخل ہو جائے تو یہ بہت بیماریوں کو بھی جنم دیتا ہے, اور خصوصیت کے ساتھ میں بواسیر بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے. تو استنجا کرتے وقت پانی لیتے وقت نیچے کی جانب زور دے کر کے پانی استعمال نہ کیا جائے, کہ اس ذریعے سے بھی کوئی اگر اندر پانی پہنچ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ہم نے بہت آرام سے کہ آپ سمجھ بھی لیں کہ یہ ہیں وہ پانچ ذرائع جن کے ذریعے سے کوئی چیز انسان کے بدن میں داخل ہو جائے تو روزے کو توڑ دے گی. عام طریقے سے ایک مسئلہ جو بارہا پوچھا جاتا ہے اس میں یہ کہ انجیکشن لگانا, علماء کی ایک جماعت انجیکشن لگانے سے روزے کو توڑنے کا حکم نہیں کرتی کہ روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن بعض اکابر علماء انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم بھی فرماتے ہیں. اس لیے اب عوام کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے پرہیز کیا جائے, یہی بہتر ہے اور اسی میں احتیاط. کچھ حضرات نے مسئلے پوچھے جو ممکن ہوا تو آج عرض کر دیا جائے گا, اور نہیں تو پھر ہم اس کی ایک فہرست بنا کر انشاءاللہ اس کو آئندہ نشست میں بھی ہم اس کو نمٹا دیں. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو چاہے تو نماز کے بعد آپ اس وقت جب ہم فارغ ہوں گے درس سے تو اس وقت آپ پوچھ لیجیے گا, یا یہ کہ کوئی چٹ آپ لکھ دیں بہت مختصر طریقے سے صاف اردو میں تاکہ اس مسائل کا بھی آپ کو جواب دے دیا جائے. چونکہ یہ نشست ہی خالی مسائل کے سلسلے میں ہم رکھتے ہیں اس لیے پوری کوشش کی جاتی کہ بڑی تحقیق اور جستجو کے بعد آپ سے جن مسائل کی آپ کو ضرورت ہو ان کو گویا بیان کیا جائے. کسی صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ چار رکعت والی نماز میں چار رکعت والی نماز فرض اور سنت اور نفل پڑھنے میں کیا فرق ہے. اچھا اس میں فرق یہ ہے کہ چار رکعت نماز فرض جب آپ پڑھیں گے تو اس کی بعد والی دو رکعتوں میں قرات فرض یا واجب نہیں, یعنی دو رکعتیں تو آپ پڑھیں گے فرض کی جس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے, اور باقی جو بعد والی دو رکعتیں ہیں ان کو اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا اچھا صرف سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنا جو ہے اس میں نہ واجب ہے اور نہ فرض ہے, لیکن اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھ لے تو اس پر کوئی تعدیب نہیں, یعنی یہ کہ کوئی سجدے سہو واجب ہو گیا وہ ایسا نہیں ہے نماز ہو جائے گی. ایک تو فرض فرض میں یہ ہے, اور اسی طریقے سے سنت غیر موقع اور نوافل ان میں فرق یہ ہے کہ ہر چار رکعت والی نماز فرض اور تین رکعت واجب جو وتر پڑھی جاتی بھی واجب, اور اس کے ساتھ چار رکعت نماز موقع یعنی جو ظہر سے پہلے ہم پڑھتے ہیں, ان میں ہم یہ کریں گے کہ صرف التحیات پڑھ کر اور کھڑے ہو کر دوسری رکعت تیسری کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں اور اس میں درود شریف نہیں پڑھیں گے, بلکہ یہ بھی ہے کہ پہلا قاعدہ اگر ہم بیٹھے اور التحیات پڑھنے کے بعد اگر اتنی ہمیں تاخیر ہو گئی تین تسبیح کی مانی تو سجدے سہو واجب ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کا کھڑا ہونا فرض تھا, فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی تو سجدے سہو کو واجب کر دی. سنت غیر موقع دا اور نوافل میں, اور اس میں یہ فرق ہے کہ سنت غیر موقع دا اور نوافل یہ دونوں ایک قسم سے گردانے جاتے ہیں, یعنی سنت غیر موقع دا بھی اصل میں نوافل ہی. اس میں یہ ہوگا کہ پہلا جب آپ قاعدہ کریں تو پہلے قاعدے میں آپ اتحیات بھی پڑھیں گے درود شریف بھی پڑھیں اور دعا بھی پڑھیں, اب تیسری کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو تیسری کا آغاز پھر ثنا سے ہوگا کیونکہ اس کی ہر دو رکعت ایک علیحدہ نماز ہے, اس لیے یہ مختصر میں نے عرض کیا کہ یہ فرق ہے فرائض میں اور گویا سنت غیر موقع دا اور نوافل. اچھا یہ بھی پھر آپ نے پوچھا دوسرا کہ چاروں رکعتوں میں سورے ملا کر کے پڑھنی چاہیے یا نہیں, یہ ہم نے بتا دیا کہ آخر میں دو میں واجب نہیں صرف فرض, اتحیات میں قعدہ اولا میں درود شریف پڑھی جائے یا نہیں, اتحیات میں قاعد اولا میں یعنی قاعد اولا میں جب اتحیات پڑھیں گے فرض نماز میں وتر میں اور سنت موقع دا میں تو درود شریف نہیں پڑھیں گے, اگر درود شریف کسی نے پڑھ دیا تو سجدے سہو واجب ہو جائے گا, یہی فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا. وتر نماز میں اگر دعائیں قنوت نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ بھائی ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ نہیں آتی ہو تو آپ کو آنی چاہیے، دوسرے اور زندگی کے کام آپ کتنی جان پہچانی کے ساتھ سیکھتے ہیں، اس لیے اس کو سیکھا جائے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں دعائے قنوت ایسے سکھائی کہ وہ جیسے قرآن مجید سکھایا جاتا، سنت ہی ہے کہ یہ پڑھا جائے۔ اب رہا کام چلانے والی بات، تو چونکہ آپ جانتے پوری قوم کا مزاج یہ بن گیا کہ کام چلایا جائے، تو اب یہ ہے کہ کام کیسے چلایا جائے، کہ اس دعائے قنوت کا کوئی ہم کافی ہم ردیف ہے یا نہیں کہ جس سے نماز ادا ہو جائے۔ تو علماء نے یہ لکھا کہ مطلقاً کس نے دعا کرنا واجب ہے، تو کوئی شخص اگر اتنا بھی کہہ دے تو واجب ادا ہو جائے گا، جیسے اللہم اغفر لی، ربی اغفر لی، قنوت ادا ہو گیا۔ اور اگر کسی کو یہ دعا یاد ہو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی اگر وہ پڑھ لے تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ دعا قنوت جو سنت ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ با جماعت نماز وتر میں کیا کریں؟ تو وتر میں جب با جماعت نماز ہو جیسے رمضانوں میں ہوتی ہے، اس میں امام کے ساتھ قرآن تو آپ نہیں کریں گے، لیکن دعا قنوت اس میں پڑھی جائے۔ جب امام کہے اللہ اکبر تو اس کے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھیں گے تو امام بھی دعا قنوت پڑھے گا اور مقتدی کو بھی دعا قنوت پڑھنی ہوگی۔ وقت کافی ہو گیا، اور جو پرچے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب ہم کل کی نشست میں دیں گے۔ دعا فرمائیں کہ جو مسائل بیان کیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو یاد کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔